سيدي وسندي محبي ومحبوبي مرشدي ومولاي عارف بالله مجدد الزمان شيخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں. مقام اہل دل کو آہ کب ناداں سمجھتے ہیں، مقام اہل دل کو آہ کب ناداں سمجھتے ہیں. اللہ والوں کے مقام تو نہ سمجھ لوگ نہیں سمجھتے، بدگمان لوگ نہیں سمجھتے. اور یہ اشعار جو میں پڑھ رہا ہوں، ان کی تشریح ہمارے حضرت والا سیدی حضرت ارشد جمیل میر صاحب نور اللہ تعالی مرقدہ، جو ہمارے شیخ رحمت اللہ علیہ کے عاشق صادق تھے، 50 برس کے صدیق تھے، اسی نشار کی تشریح انہوں نے فرمائی ہے حضرت والا رحمہ اللہ کے وصال کے بعد. اس تشریح کے ساتھ انشاءاللہ میں یہ اشعار سناؤں گا. آواز میں گونج کیوں ہے؟ روتا ہوا آہ و فغاں کرتا ہوا دل، خندہ کے معنی مسکرانا ہنسنا. ہمارے حضرت صدیق وقت قلندر زمانہ حضرت سید ارشد جمیل میر صاحب نور اللہ تعالی مرقدہ ان اشعار کی تشریح میں فرماتے ہیں، یعنی اہل دل کے لبوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے، وہ ہنستے بھی ہیں، لیکن ہر وقت دل اللہ تعالیٰ کی محبت میں جلتا رہتا ہے. ان کی ہنسی بھی اللہ سے ان کو غافل نہیں کرتی. جو لوگ ان کے مقام کو نہیں پہچانتے وہ نادان ہوتے ہیں، یعنی کم عقل لوگ، جو اللہ کی محبت اور اللہ کے راستے سے واقف نہیں، تو وہ اس بات کو نہیں پہچانتے اور سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم ہنستے ہیں یہ بھی ہماری طرح ہی ہنس رہے ہیں، جیسے ہم کھاتے ہیں ایسے ہی یہ بھی کھاتے ہیں، حالانکہ ان کی ہنسی میں نور ہوتا ہے. حضرت والا رحمہ اللہ کا ہی مصرہ ہے، غافل کی ہنسی اور ہے ذاکر کی ہنسی اور، غافل کی ہنسی اور ہے ذاکر کی ہنسی اور. ذاکر جو اللہ کو یاد کرتا ہے، ہنسی کے وقت بھی اس کا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف سے غافل نہیں رہتا. جیسے حضرت نے سنایا تھا، خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ سب کو خوب ہنسایا. بڑے بڑے علماء مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان تھے، مولانا سید سلیمان ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور اکابر بھی موجود تھے. یہ علماء حضرت کے یعنی خواجہ صاحب کے ہاتھ پر بیٹھ تھے، سب کو خوب ہنسایا. اس کے بعد پوچھا کہ اس دوران کس کا دل اللہ سے غافل ہو گیا تھا؟ خواجہ صاحب کے ادب کی وجہ سے سب خاموش رہے، تو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ خدا کی قسم اس وقت بھی میرا دل اللہ سے غافل نہیں تھا. یہی بات حضرت والا فرما رہے ہیں کہ سینے میں تو ان کا دل اللہ کی محبت میں رو رہا ہے، اگرچہ ہونٹ ان کے ہنس رہے ہیں، تو کیوں ان کو ایسا لگتا ہے؟ یعنی عام لوگوں کو یہ کیوں کر لگتا ہے کہ یہ لوگ اللہ والے ہماری طرح ہنس رہے ہیں، یہ بھی اللہ سے غافل ہیں. تو اہل اللہ کے مقام کو نادان لوگ نہیں جانتے، اہل اللہ کو اہل اللہ ہی پہچانتے ہیں. جس کو کچھ سمجھ ہوتی ہے وہ کچھ سمجھ سکتا ہے. اگر کوئی صاحب نسبت بہت بلند مقام پر ہو، دوسرا اس مقام پر نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ اس کو خوشبو مل جاتی ہے، لیکن غافل اللہ کی محبت کو جانتے ہی نہیں، ان کو کچھ پتا ہی نہیں، وہ ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ جیسی ہماری ہنسی ایسی ہی ان کی ہنسی، جیسے ہم کھاتے ہیں ایسے ہی یہ کھاتے پیتے ہیں۔ اس کو مولانا رومی فرماتے ہیں، اشقیا را دید اے بینا نبود، نیک و بد در دید اشان یکساں نمود۔ بدبختوں کی آنکھ میں ابو جہل اور لہب تھے، بدبختوں کی آنکھ میں ابو جہل اور ابو لہب تھے، دیدہ بینا نہیں تھی یعنی دیکھنے والی آنکھ نہیں تھی، ان کے دل کی بصیرت اندھی تھی۔ نیک و بد در دید اشان یکساں نمود، اچھے اور برے دونوں ان کو ایک ہی نظر آئے، ایک ہی جیسے نظر آئے۔ بس اس واسطے اللہ تعالی ہم سب کو عقل دے، اہل اللہ کو پہچاننے کی توفیق دے، اور ہمیں بھی ان کا یہ مقام نصیب فرمائے کہ دل کبھی اللہ سے غافل نہ ہو، نہ ہنسی میں، نہ مذاق میں، نہ بازار میں، نہ گھر میں، نہ بیوی بچوں میں۔ تو اس شعر میں حضرت نے فرمایا، دلے گریاں ہیں سینے میں تو کیوں خندہ سمجھتے ہیں، گر یہ معنی رونے کے ہیں، گریہ معنی رونے کے ہیں، اور گریاں معنی روتا ہوا، اور خندہ کہتے ہیں ہنستا ہوا۔ تو روتا ہوا دل جب سینے میں ہے تو کیوں اسے ہنستا ہوا سمجھتے ہو؟ دلے گریاں ہیں سینے تو کیوں خندہ سمجھتے مقام اہل دل کو آقب مادا سمجھتے کرے جو یاد کو درما کے معنی علاج ہے، درد کا عکس ہے، ضد ہے۔ ایک درد یا مرض ہوتا ہے اور ایک اس کا علاج، اس کو درما کہتے ہیں۔ اگر ایسا مرض یا درد کسی کے دل میں پیدا ہو جائے جو اللہ کی یاد کو تازہ کر دے، بندہ اللہ کو یاد کرنے لگے اور خواب غفلت کو اڑا دے۔ خواب غفلت سے رات سوتا ہوا آدمی مراد نہیں، بلکہ خواب غفلت ایک ایسی نیند ہے جو اللہ سے غافل ہے، جو اللہ کو بھول گیا ہے۔ اگر وہ جاگتا ہوا بھی ہے تو خواب غفلت ہی میں ہے۔ تو حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو دل میں اللہ کی یاد کو زندہ کر دے، یا دل میں ایسا درد پیدا ہو جائے، ایسا مرض جس کو اہل دنیا کہتے ہیں کہ شاید یہ تو پاگل ہو گیا، پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا، تو بظاہر اہل دنیا کی نظر میں وہ پاگل ہوتا ہے، مگر اصل ہوشیار اور اصل عقل مند وہی ہوتا ہے جو اللہ کو پہچاننے والا ہے۔ تو ایسا درد کسی کے دل میں پیدا ہو جائے جو اللہ کی یاد کو دل میں پیدا کر دے اور غفلت کی زندگی کو دور کر دے، خواب غفلت سے بیدار کر دے، یعنی اللہ تعالیٰ کو بھلانے والی چیزوں سے علیحدہ کر دے، تو ایسے درد یا مرض کو ہم سینکڑوں علاجوں کا علاج سمجھتے ہیں کہ وہ کئی علاجوں کا حاصل ہے، کیونکہ یہی وہ درد ہے جو لاکھوں دواؤں سے بہتر ہے۔ اسی کو خواجہ صاحب فرماتے ہیں، درد دل نے سارے دردوں کا درما کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ درد دل نے سارے دردوں کا درما کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ کرے جو یاد کو جو گلشن میں بھی رہ کے آہ محروم گلستاں ہے، سے مراد اللہ والوں کی مجالس ہیں، خانقاہیں، خانقاہ میں رہ کر بھی عشق کے عشق کا خار فرمایا کہ جو مجازی عشق ہیں، دیکھنے میں تو یہ خوبصورت پھول نظر آتا ہے، خوشبودار پھول، رنگین، لیکن حقیقت اس کی کانٹا ہے کہ جو اس میں مبتلا ہوتا ہے ضرور کانٹوں سے زخمی ہو جاتا ہے، عشق مجازی، نامحرموں کا عشق۔ تو یقیناً جو آدمی گلشن میں رہتا ہے، یعنی خانقاہوں میں رہتا ہے، اللہ والوں کی صحبت میں رہتا ہے، لیکن دل میں اس کے عشق مجازی کا خار چھپا ہوا ہے، تو یہ محروم رہتا ہے گلستان سے، یعنی اللہ کے قرب سے یہ محروم رہتا ہے۔ محروم وہی ہوتے ہیں جو اپنے دل سے عشق مجازی کو نکالتے نہیں ہیں، وہ چھپا کے رکھتے ہیں اس کو۔ جو گلشن میں ہمارے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اصل وفاداری صرف تلاوت، ذکر، تہجد اور اشراق نہیں ہے، یہ عبادات کرنا نیکی اور ثواب کا کام ہے، لیکن اصل وفاداری کیا ہے؟ کیونکہ ذکر و تلاوت، تہجد اور نوافل میں تو نفس کو بھی مزہ آتا ہے، اور اللہ کے سامنے سر رکھنے اور اللہ کو یاد کرنے میں دل کو بھی مزہ آتا ہے، لیکن اصل وفاداری کیا ہے؟ کہ جب دل میں کوئی ایسی خواہش پیدا ہو جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو اور وہ اس کا خون کر دے، اسی کو ارمان کہا، ارمان یعنی آرزو، اللہ کی مرضی کے خلاف اس آرزو کا خون کیا، تو یہ اس نے اصل وفاداری پیش کی۔ اصل وفاداری یہ ہے کہ اللہ کی مرضی کے خلاف جو خواہشات، آرزوئیں اور تقاضے دل میں پیدا ہوں ان کو کچل ڈالے، ذبح کر ڈالے اور اس کا غم اٹھا لے۔ خورشید معنی سورج، یعنی جس وقت سورج طلوع ہوتا ہے تو پہلے پورا افق لال ہو جاتا ہے، تو حضرت والا نے فرمایا کہ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ ملتے ہیں تو خون آرزو سے اس کے قلب کا افق ان آرزوؤں سے لال کر دیتے ہیں، پھر اس سے اللہ تعالیٰ کے قلب کا آفتاب طلوع ہوتا ہے۔ یہ سب باتیں حضرت والا ہی کی ہیں، ہم تو صرف نقل کر رہے ہیں، ہمیں بھی اللہ یہ نصیب فرمائے۔ تو خورشید سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا آفتاب تاباں ہوتا ہے، چمکدار ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے، کیونکہ اس پہ تو غروب آتا ہے، یعنی دنیا کا سورج ہے اس پہ تو غروب آتا ہے، یہ آسمان کا سورج صبح کے وقت طلوع ہوتا ہے اور شام کو غروب ہو جاتا ہے، لیکن جو سورج خون ارما یا آرزوؤں کے خون سے طلوع ہوتا ہے، اس آفتاب کو کبھی غروب نہیں ہوتا۔ بندہ اپنے دل میں یہ آفتاب لے کر قبر میں جاتا ہے کہ قبر بھی اس کے نور سے بھر جاتی ہے اور اس کے آگے تمام منازل میں نور ہی نور پھیل جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
وفاداری کرے جو گناہوں میں تو ذلت اور رسوائی کا خطرہ ہے، گناہ
حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ گناہوں کا ماضی حال اور مستقبل سب پریشانی سے گھرا ہوا ہوتا ہے. فرمایا کہ گناہوں کا ماضی حال اور مستقبل سب پریشانی سے گھرا ہوا ہوتا ہے. ہر گناہ کا ماضی بھی پریشان کن, اس کا حال بھی پریشان کن, اور اس کا مستقبل بھی پریشان کن. ماضی یہ کہ جس وقت وہ گناہوں کی اسکیم بناتا ہے کہ میں فلاں گناہ کروں, اسی وقت دل میں کھٹک پیدا ہو جاتی ہے کہ ممکن ہے میں پکڑا جاؤں, ممکن ہے جو اسکیم بنا رہا ہوں اس میں کامیابی نہ ہو اور جوتے پڑ جائیں. اور حال میں بھی یہی خطرہ رہتا ہے کہ جس وقت وہ گناہ کرتا ہے اس کو خطرہ لگا ہوتا ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے, اس حسین کے وارثین کو خبر نہ ہو جائے کہ اس نے فلاں کے ساتھ ایسی بری حرکت کی. یہاں تک کہ جس وقت گناہ کر رہا ہوتا ہے اس وقت بھی دل پریشان ہوتا ہے, اور جب گناہ کر چکتا ہے تو مستقبل میں بھی پریشان رہتا ہے کہ ممکن ہے کوئی مجھ سے آ کے انتقام لے, اور پورے وقت اسی خوف میں رہتا ہے. تو گناہوں میں تو ذلت اور رسوائی کا خطرہ ہے, ہر گناہ میں ذلت اور رسوائی چھپی ہوئی ہے. گناہ کی بنیاد میں ذلت اور رسوائی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ گناہوں کی پردہ پوشی نہ فرمائے تو آدمی اس کے اوپر تھوکنا بھی پسند نہ کرے اور پتھر مارے, لیکن اللہ تعالیٰ پردہ پوشی فرماتے ہیں جس سے ہم لوگ بچے ہوئے ہیں. لیکن ہر گناہ اپنے اندر رسوائی رکھتا ہے اور ہر وقت یہ خطرہ رہتا ہے. جبکہ تقوی کی نعمت یعنی گناہوں سے بچنا یہ تو ایسی نعمت ہے کہ جو تقوی سے رہتا ہے وہ خوش بھی رہتا ہے اور اس کی زندگی آسان ہوتی ہے, نہ کوئی کھٹک, نہ کوئی خطرہ, نہ کوئی غم. جو جرم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی یاد میں مست ہوتا ہے, اور جو جرم کرتا ہے وہ اپنے آپ کو قصوروار اور مجرم یعنی گلٹی کانشس سمجھتا ہے, یعنی لاشعور میں سوچتا ہے کہ میں نے برا کام کیا, میں مجرم ہوں. اس سے وہ ڈرتا رہتا ہے, ہر ایک کو شک کی نظر سے دیکھتا ہے کہ کہیں فلاں شخص جو آ رہا ہے ممکن ہے کہ مجھ سے انتقام لینے آ رہا ہو. اور تقوی ایک ایسی نعمت ہے کہ آدمی بے غم اور مست رہتا ہے, اسے کوئی غم نہیں ہوتا کیونکہ وہ گلٹی کانشس نہیں ہوتا, وہ گناہ نہیں کرتا, اس لیے اس کے دل میں اطمینان ہوتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے, اور جو بات ذکر کے خلاف ہوگی وہی گناہ ہے تو اس میں چین کہاں مل سکتا ہے, وہ تو اس کا عکس ہے. جو گناہ کرے گا بے چین رہے گا, اور جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرے گا, اللہ کی فرما برداری کرے گا, چین سے رہے گا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے.
گناہوں میں تو ذلت اور رسوائی کا فقرہ
اگر
فرمایا کہ یہ شعر حضرت والا کی زندگی کی پوری تاریخ ہے. حضرت والا نے اپنے نفس کے ساتھ اسی جنگ و جدل میں زندگی گزاری. جب بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہوئی وہاں اپنی خوشی کو قربان کر دیا. احقر دن رات یہ دیکھتا تھا. ساؤتھ افریقہ کے سفر میں حضرت والا نے فرمایا تھا کہ مجھے جو کچھ ملا ہے نظر کی حفاظت سے ملا ہے. حالانکہ یہ باتیں اہل اللہ کی زبان مبارک سے کبھی نکلتی نہیں ہیں مگر جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو نکلوا دیتے ہیں تاکہ لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں. تو حضرت والا نے فرمایا تھا کہ میرا مزاج بچپن ہی سے عاشقانہ تھا اور بچپن ہی سے میرے اندر حسن پرستی تھی, لیکن اس عاشقانہ مزاج کے باوجود مجھ سے کبھی زندگی میں ایک دفعہ بھی لغزش نہیں ہوئی. یہ معمولی بات نہیں ہے. ابھی حضرت بالغ بھی نہیں ہوئے تھے, بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ کو یاد فرمانے لگے, اسی وقت سے اللہ تعالیٰ کی تلاش میں بے چین رہنے لگے تھے. زمین و آسمان کس نے بنائے, چاند سورج کس نے بنایا. حضرت والا جوان بھی ہوئے تو اللہ والوں کی گود میں جوان ہوئے. حضرت والا نے فرمایا کہ میرے دل میں آیا کہ اگر میں نے کسی اللہ والے کا دامن ہاتھ میں نہیں تھاما تو میں ان خواہشات کے سیلاب میں بہہ جاؤں گا. آپ سوچیں کہ جوانی, اور وہ بھی شاعر کی جوانی, 16 سال دن رات جنگل میں 70 سالہ شیخ کے ساتھ گزارے اور اپنے نفس کی خواہشات کو اس طرح حضرت والا نے دبایا. اسی کو فرمایا تو اس ہمت کو اختر ہمت شیراں سمجھتے ہیں. حضرت والا واقعی اللہ کے شیر تھے. کبھی ایک لمحے کو بھی گناہ تو بڑی چیز ہے. اتنے عرصے میں حضرت والا کے ساتھ رہا, ایک لمحے کو بھی حضرت کو اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں دیکھا, بلکہ اسی طرح پایا جو خواجہ صاحب کا شعر تھا اور جو خود حضرت والا نے اپنے شعر میں بھی بیان فرما دیا. جو ان کی خوشی ہے وہی میری بھی خوشی ہے, جا دل تجھے چھوڑا کہ جدھر وہ ہیں ادھر ہم. جو ان کی خوشی ہے وہی اپنی بھی خوشی ہے, جا دل تجھے چھوڑا کہ جدھر وہ ہیں ادھر ہم. جدھر اللہ تعالیٰ ہیں, جو اللہ کی مرضی ہے, ہم بھی ادھر ہی ہیں, ہم تیرے ساتھ ہیں. دل کی خواہشات کا خون کرنا یہ آسان نہیں ہے. حضرت والا کی برکت سے ایک شعر ہو گیا تھا جو حضرت والا نے بہت پسند فرمایا تھا. خدام سے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ روزانہ مجھے یہ شعر سنایا کرو. حضرت میر صاحب رحمہ اللہ کا یہ شعر ہے, اور تعلیمات تو ظاہر ہے کہ حضرت والا ہی کی ہیں, لیکن اس شعر کو بہت بہترین طریقے سے حضرت نے فرمایا اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بہت پسند فرمایا. خود اپنی تمناؤں کا خون کرنا نہیں کام اے دل ہے یہ ہی جڑوں کا. خود اپنی تمناؤں کا خون کرنا نہیں کام اے دل ہے یہ ہی جڑوں کا. حسینوں سے نظریں بچا کر تڑپنا یہ ہے شیر مردوں کی ہمت کی بات ہے. حسینوں سے نظریں بچا کر تڑپنا یہ ہے شیر مردوں کی ہمت کی بات ہے. یہ عام آدمیوں کا کام تھوڑی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے شیروں کا کام ہے. حضرت والا کے تقویٰ کا حال یہ تھا کہ ڈاکٹر ندیم صاحب جو حضرت والا سے مرید بھی تھے, عمر بھی 25 سال تھی لیکن داڑھی ابھی نہیں آئی تھی. ان کو اجازت نہیں تھی کہ وہ حضرت والا سے آ کر کوئی بات کریں, حالانکہ مرید بھی تھے. اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے. اکثر لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں, میں اپنی طرح سے عرض کر رہا ہوں کہ صرف عورتوں ہی سے نظر بچانے کا حکم نہیں, بلکہ ایسے لڑکے جن کی ابھی داڑھی نہ آئی ہو اور ان کے چہروں میں کشش ہوتی ہے, یہ سب ان کو ان سے بھی نامحرموں کی طرح نظر بچانا چاہیے. لہذا ڈاکٹر ندیم صاحب کے داڑھی نہیں تھی اور ماشاءاللہ اللہ نے ان کو پرکشش چہرہ بھی دیا ہے. تو فرما رہے ہیں کہ حالانکہ اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے لیکن حضرت والا نے ان کو اجازت نہیں دی تھی کہ وہ سامنے آ کر بات کریں, تنہائی میں آ کر بات کریں. حضرت والا نے ان سے فرمایا کہ اصلاحی مکاتبت کر لیا کرو, یعنی خط لکھ کر جو کچھ پوچھنا ہے اس میں لکھ لیا کرو. میڈیکل کالج میں پڑھتے تھے, اس وقت تک حضرت مولانا شاہ حکیم محمد مظہر صاحب کے داماد نہیں ہوئے تھے. فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی مجھے بہت ہی ضرورت ہوتی تھی زبانی بات کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا تھا، حضرت کو کسی کے ذریعے کہلوا دیا۔ حضرت والا نے فرمایا کہ ایک آدمی کو ساتھ لے کر آئیں، پھر مجھ سے بات کریں، یعنی تنہا نہ ہے۔ ڈاکٹر ندیم نے خود احقر سے فرمایا، میر صاحب رحمہ اللہ سے فرمایا، کہ حضرت والا میری طرف پشت کر کے بیٹھ جاتے تھے اور پیچھے ڈاکٹر ندیم اور ساتھ وہ آدمی ہوتا تھا، جو کچھ کہنا ہوتا تھا اس سے کہہ دیتا تھا یا پرچے پہ لکھ کے دے دیا کرتا تھا اور حضرت اس کا جواب دے دیتے تھے۔ اب جب شادی بھی ہو گئی، حضرت مولانا شاہ حکیم محمد مظہر صاحب کے داماد بھی ہو گئے، عمر بھی کافی ہو گئی، اب کچھ نمک نہیں رہا تھا، آنکھیں بھی نیلی تھیں جیسے حضرت والا کی تھیں، تو ڈاکٹر ندیم صاحب بہت ہی حیرت سے بتا رہے تھے کہ ابھی اسی فالج کی بیماری کے دوران ہے، حضرت والا کو جب فالج ہو گیا اس دوران آج سے 5-7 سال پہلے کی بات ہے۔ بتایا کہ میں تو حضرت کی حفاظت نظر پر تعجب میں رہ گیا کہ حضرت والا کی نظر جیسے ہی مجھ پر پڑی تو حضرت نے فرمایا کہ اچھا ڈاکٹر ندیم، تمہاری آنکھیں بھی میری جیسی ہیں، یعنی اب تک حضرت والا کو یہی خبر نہ تھی کہ ان کی آنکھیں کیسی ہیں، حالانکہ وہ تو اب تو وہ امرت نہیں رہے تھے، بیوی بچے بھی ہو گئے تھے۔ شروع میں جب احقر حضرت والا کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت والا نے اپنا نام تو نہیں بتایا، لیکن میں سمجھ گیا کہ حضرت والا کے علاوہ یہ کسی اور کا کام نہیں ہے، حضرت والا اپنے آپ کو چھپا گئے۔ جنہوں نے حضرت والا کو دیکھا ہے جانتے ہی ہیں کہ اللہ نے کس قدر حسن و جمال عطا فرمایا تھا، یہ تو اب بڑھاپے میں دیکھا تو جوانی میں کیا حال ہوگا۔ تو فرمایا کہ ایک نوجوان عالم تھے، اپنے کسی دوست کی شادی میں تشریف لے گئے، عورتوں میں تانک جھانک کی عادت ہوتی ہے۔ حضرت والا نے فرمایا کسی عورت نے ان عالم کو دیکھ لیا اور اس پہ عاشق ہو گئی، ان عالم کو تنہا کمرہ دیا گیا تھا، رات کو جب وہ اپنے کمرے میں تنہا لیٹ گئے تو وہ لڑکی جو نہایت حسین و جمیل تھی آ گئی اور اس نے گناہ کی دعوت دی۔ ان عالم نے کہا کہ یہاں سے فوراً بھاگ جا، دوزخ کی آگ کی شدت مجھے اس لذت کی طرف متوجہ نہیں ہونے دیتی۔ احقر نے جب یہ جملہ سنا تو احقر نے کہا کہ یہ اردو اور یہ فصاحت اور یہ درد حضرت والا کے علاوہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ حضرت والا نے اپنے آپ کو چھپا لیا، لیکن اسی تقویٰ کی برکت سے سارے عالم میں حضرت والا کا شہرہ ہو گیا۔ اسی حسن پرستی اور بدنظری کے مرض کی حقیقت اور اس کی اصلاح، یہ حضرت والا کا کار تجدید ہے، مجددانہ کام ہے۔ یہ جو آخری شعر ہے اور جو اس طرح کے اشعار ہیں، یہ حضرت کا کار تجدید ہے، حضرت کی زندگی بھر کا مشن ہے۔ 1969 میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور اب جب حضرت کی وفات ہوئی، یہی مضمون تھا، نظر کی حفاظت کرو، نظر کی حفاظت کرو، نظر کی حفاظت کرو۔ اللہ تعالی ہم کو توفیق دے جیسی نظر کی حفاظت اور گناہوں سے بچنے کی تعلیم حضرت فرماتے تھے، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ منتخب ملفوظات حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ارشاد فرمایا کہ مواعظ وغیرہ پڑھ کر اگر مضمون یاد نہ رہے تو بھی کچھ ضرر نہیں، کیونکہ اس کا اثر باقی رہتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ بیان میں جو بات سنی یاد نہیں رہتی، یا آواز پڑھا تھا، کتاب پڑھی تھی، وہ یاد نہیں رہتا کہ کیا پڑھا تھا۔ تو یہ فرمایا کہ مواعظ وغیرہ پڑھ کر اگر مضمون یاد نہ رہے تو بھی کچھ نقصان نہیں، کیونکہ اس کا اثر باقی نہیں رہتا، اس کا اثر باقی رہتا ہے۔ جس طرح یہ تو یاد نہیں رہتا کہ میں نے کس وقت کیا کھایا تھا، مگر ان غذاؤں کا جو اثر ہے یعنی قوت، وہ باقی رہ جاتی ہے۔ فرمایا کہ مواعظ وغیرہ پڑھ کر اگر مضمون یاد نہ رہے تو بھی کچھ ضرر نہیں، کیونکہ اس کا اثر باقی رہتا ہے۔ جس طرح یہ تو یاد نہیں رہتا کہ میں نے کس وقت کیا کھایا تھا، مگر ان غذاؤں کا جو اثر ہے یعنی قوت، وہ باقی رہ جاتی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اصل دین کا مادہ پیدا کرنے کی چیز صحبت ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اصل دین کا مادہ پیدا کرنے کی چیز صحبت ہے، یوں کتابوں کے دیکھنے سے بھی نفع ہوتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اس ارادے سے دیکھے کہ باطن درست ہو، اور یہ ارادہ بھی رکھے کہ جہاں ذرا شبہ ہوگا کسی سے پوچھ لوں گا۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ حضرت، جیسے طالب علموں کو طلب علم میں اجر ملتا ہے، تو کیا مسائل دریافت کرنے میں بھی اجر ملتا ہے یا نہیں؟ فرمایا کہ جی ملتا ہے، یہ بھی تو طلب علم ہی ہے۔ علم صرف عربی حاصل کرنے کا نام تھوڑا ہی ہے، جس بات میں طلب دین ہو وہی طلب علم ہے، جس بات میں طلب دین ہو وہی طلب علم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت، عن المستورد بن شداد رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول والله ما الدنیا فی الآخرة الا مثل ما یجعل احدکم اصبعه فی الیم فَلْيَنظُرْ بِمَا يَرْجِعُ، رواہ مسلم۔ حضرت مستورد ابن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ فرماتے تھے خدا کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے کہ کوئی شخص دریا میں انگلی ڈالے اور پھر دیکھے کہ انگلی کیا چیز لے کر واپس آئی، یعنی پانی کا کتنا حصہ انگلی میں لگا۔ تشریح میں ہمارے حضرت شیخ رب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مثال محض سمجھانے کے لیے ہے کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں کس قدر بے وقعت ہے، ورنہ حقیقت کے اعتبار سے دنیا کی اتنی بھی وقعت اور قیمت اور نسبت آخرت کے مقابلے میں نہیں ہے، جتنا کہ انگلی کو دریا میں ڈال کر نکالنے کے بعد پانی کی تری کو دریا سے ہو۔ بس اس مثال کا مقصود تفہیم کو آسان کرنا ہے، ورنہ دنیا متناہی محدود کو آخرت غیر متناہی غیر محدود سے کیا نسبت، یعنی دنیا بہرحال محدود ہے اور ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اور آخرت ہمیشہ کے لیے ہے غیر محدود ہے، تو اس سے کیا نسبت۔ بس دنیا کی نعمت پر نہ مغرور ہو اور نہ یہاں کی تکلیف کا شکوہ کرے، اور کہے جیسا کہ فرمایا حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، یہ کلمہ آپ نے دو مرتبہ ارشاد فرمایا، ایک دفعہ یوم الاحزاب میں اور دوسری دفعہ حجۃ الوداع پر، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ نہیں ہے کوئی عیش مگر آخرت کا عیش۔
اللہ
پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں مسجد سے باہر آنے کی سنتیں، مسجد سے باہر نکلیں تو بایاں پیر مسجد سے باہر نکالنا، بسم اللہ پڑھنا، درود شریف پڑھنا مثلا الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، دعا پڑھنا مثلا اللہم انی اسألوک من فضلک، ترجمہ اس دعا کا ہے اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں غزوات کے بیان میں ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حدیبیہ سے مدینہ واپس آ کر 20 روز تقریباً ٹھہرے تھے کہ غزوہ خیبر واقع ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں صبح کو پہنچے، وہ لوگ آلات زراعت لے کر صبح کو نکلے تھے کہ آپ کو دیکھ کر قلعے میں گھس گئے اور دروازہ بند کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کیا، 7 قلعے خیبر میں تھے، سب قلعے بتدریج فتح ہو گئے، بعد فتح ہونے کے آپ نے یہود خیبر کے جلا وطن ہونے کا حکم دیا اور ان کے اموال اور باغ اور زمین سب ضبط کر لیے، یہود نے عرض کیا کہ آپ کو یہاں کے تردد کے لیے مزدوروں کی حاجت ہو یہاں کے تردد کے لیے مزدوروں کی حاجت ہوگی اگر آپ ہم کو جلا وطن نہ کریں تو یہ کام ہم کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ان کی قبول فرمائی اور ارشاد کیا کہ جب تک ہم چاہیں تمہیں رکھیں گے جب چاہیں نکال دیں گے، اور بٹائی پر خدمت کے لیے ان کو رکھا، پیداوار میں سے نصف حصہ ان کا مقرر کر دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں جبکہ جزیرہ عرب کو کفار سے خالی کرنا منظور ہوا تو یہود خیبر کو بھی نکال دیا، وہ سب کے سب شام کو چلے گئے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحابه اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ 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 ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین امام۔ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، برحمتک استغیث، برحمتک استغیث، برحمتک استغیث، اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم أدخلنا في رحمتك، اللهم أدخلنا في رحمتك، اللهم ادخلنا في رحمتك، وعافنا في قدرتك، واقض اجلنا في طاعتك، واختم لنا بخير اعمالنا، واجعل ثوابه الجنه، اللهم ارحمنا بترك المعاصي، ولا تشقنا بمعصيتك، اللهم الهمنا رشدنا، واعذنا من شرور انفسنا، اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، إله العالمين ہمارے سب کے گناہوں کو معاف فرما، چھوٹے گناہ بڑے گناہ جان کے کیے انجانے کیے چھپ کر کیے علانیہ کیے اور وہ گناہ جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، اے اللہ اے کریم مالک ہم سب کو معاف فرما، پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ پوری امت کو، مجھ سمیت پوری امت کو اللہ سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ گناہوں سے پلٹنے کی توفیق عطا فرما دے، گناہوں سے نفرت عطا فرما دے، گناہوں کو چھوڑنا نصیب فرما دے۔ اللہ پوری امت کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے، اے اللہ رجوع کی توفیق نصیب فرما دے، اے اللہ گناہوں پر ندامت آہوزاری اشکباری نصیب فرما دے، اللہ گناہوں پر ندامت آہوزاری اشکباری نصیب فرما دے۔ روتی ہے خلق میری خرابی کو دیکھ کر، روتا ہوں میں کہ ہائے میری چشم تر نہیں، اے اللہ معاف کر دیجیے، ہماری غفلتوں کو معاف فرما، اللہ ہماری دوری کو معاف فرما دے، ہماری دوری کو اپنی حضوری سے تبدیل فرما دے، اللہ دوری کو حضوری سے تبدیل فرما دے، اللہ دوری کو حضوری سے تبدیل فرما دے، اللہ اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما دے، اللہ اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما دے، اللہ ہم سب کو جلد فرما لے، ہماری اولادوں کو جلد فرما لے، اللہ پوری امت کو جلد فرما لے، ہم سب کو، ہماری اولادوں کو، اللہ ہمارے ہر ہر مسلمان کو اور مسلمہ کو اللہ جلد فرما لے، اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے، یا کریم اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے، یا کریم اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے۔ اللہ ہمیں دونوں جہان کی خوشیاں نصیب فرما، دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرما، دونوں جہان کے غموں سے اور تفکرات سے اور دونوں جہان کے شروع اور فتن سے میری میرے گھر والوں کی، میرے سب دوستوں کی، ان کے گھر والوں کی اور بچے بچے کی، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما. اللہ ہماری روزیوں میں خوب برکت اور کشادگی نصیب فرما. اللہ ہر ہر مسلمان کی روزی میں خوب کشادگی اور برکت نصیب فرما. ہر مسلمان کو اللہ 100% حلال رزق نصیب فرما. اللہ 100% حلال برکت والا اور آسان رزق نصیب فرما. اے اللہ آسان رزق نصیب فرما. ہر بے روزگار کو اللہ رزق حلال نصیب فرما اور اس میں برکت عطا فرما. اے اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. اللہ سب بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. ہمارے پرانے پڑوسی بہت بیمار ہیں اور فالج بھی ہیں ان کو. اللہ پاک ان کو خوب خوب صحت اور عافیت نصیب فرما. اللہ ان کو خوب عافیت اور صحت نصیب فرما. یا اللہ جلد از جلد ان کو صحت اور عافیت نصیب فرما. اے اللہ آپ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اللہ ان کے فالج کو دور کر دے، خوب صحت عطا فرما دے. اور جتنے بھی بیمار ہیں جو دعا کی فرمائش جنہوں نے کی ہے یا جو تمنا رکھتے ہیں یا جو تمنا نہیں بھی رکھتے، اے اللہ سب بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما. اے اللہ مشکلات کو آسانی میں تبدیل فرما دے. تنگی کو فراخی سے بدل دے، مصیبت کو عافیت سے بدل دے. اے اللہ غموں کو خوشیوں سے بدل دے. اے اللہ ہر گھر میں خوب پیار محبت اور اتفاق نصیب فرما. اے اللہ جن گھروں میں نہ چاہتی ہے نہ اتفاقی ہے، گھر جہنم بنے ہوئے ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے تمام مسلمان گھرانوں کو اللہ آپس میں خوب اتحاد اور اتفاق اور محبت نصیب فرما. ناچاقی اور نا اتفاقی سے پاک فرما دے. دلوں میں نیک گمانیاں ڈال دے، بدگمانیوں سے پاک کر دے، غلط فہمیوں سے پاک کر دے. اے اللہ جن بچوں کے رشتے نہیں ہوئے، بچیاں ہیں بیٹھی ہیں، اللہ ان کے والدین کی دل ٹھنڈے کر دے جلد از جلد. اے اللہ ان بچوں کو رشتے عطا فرما. اے اللہ ان بچے اور بچیوں کو جلد از جلد نیک صالح اللہ والے محبت والے رشتے عطا فرما دے. اے اللہ محبت والے نیک اللہ والے رشتے عطا فرما دے. بے اولادوں کو صاحب نیک صالح اولاد بنا دے. اور اے اللہ ہماری ہم کو ہماری اولادوں کو 100% اپنا مطیع اور فرما بردار بنا دے. جس کے دل میں جو بھی جائز حاجت ہے، اے خدا خزانہ غیب سے اس کی حاجت کو پورا فرما. اے اللہ خزانہ غیب سے اس کی حاجت کو پورا فرما. اے اللہ جو حاجتیں ہماری آپ مفید نہیں سمجھتے، اے خدا اس پہ ہمیں راضی فرما دے. اللہ تسلیم و رضا نصیب فرما دے. اللہ ہر حال میں ہم راضی رہیں، خوش رہیں. اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے، ہر حال میں رہنے کی، خوش رہنے کی توفیق عطا فرما دے. رضا بالقضاء نصیب فرما دے. اپنی ذات عالی پر توکل اور بھروسہ نصیب فرما دے. اللہ میرے مشائخ کو جزائے جزیل عطا فرما، ان کے مرتبے بہت بلند فرما، ان کے آل و اولاد، اہل و عیال، خاندان والے و قیامت تک کے آنے والے بچے بچے کو اللہ صاحب اقوا نسبت بنا. اللہ ان کو دونوں جہان میں شرف اور عزت اور اکرام نصیب فرما. اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما. جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے کریم مالک. جو نہیں مانگ سکے، مانگنا چاہیے تھا، اے کریم مالک از خود ہی وہ عطا فرما دے. ہم پر کرم اور رحمت کی بارش فرما دے. اے اللہ اپنے کرم اور رحمت کی بارش فرما دے. اللہ ہمارے ملک سے سودی معیشت اور رشوتوں کا خاتمہ فرما دے، فحاشی کا خاتمہ فرما دے، بدکاری کا خاتمہ فرما دے، جھوٹ دھوکہ دہی اور بے ایمانی اور ظلم و جور سے اللہ ہمارے ملک کو بالکل پاک فرما دے. امن و امان عطا فرما دے، عافیت دارین عطا فرما دے. اللہ ہمارے ملک پر رحمتوں اور برکتوں کی بارش فرما. سازشیوں سے اور دشمنوں سے اللہ اس ملک کو پاک کر دے. لٹیروں سے، ڈاکوؤں سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما. ملک توڑنے کے ارادے کرنے والوں سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما. اللہ ہمارے ملک میں اسلامی نظام سچا نصیب فرما. ہمارے حکمرانوں کو بھی اور ہماری عوام کو بھی، ہم کو بھی، اے خدا اسلامی نظام نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو اسلام پسند بنا دے، اسلام کا عاشق بنا دے. اے اللہ اپنے دین کا عاشق بنا دے، اپنا عاشق بنا دے، اپنے رسول کا عاشق بنا دے. اے خدا سچا عشق نصیب فرما. اے اللہ ملک پر خوب رحمتوں برکتوں کی بارش فرما. اے اللہ عالم اسلام میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں، اے اللہ سب کی پریشانی کو دور فرما. جہاں جہاں مظالم ہو رہے ہیں، اللہ مظلوموں کی مدد فرما، ظالموں کو ہدایت دے، ورنہ ان کو اے اللہ ان کے قرار واقعی ان کو سزا عطا فرما. سزا ان کو دے اللہ، ان کو برباد کر دے، ان کو ہلاک کر دے. اے خدا ہماری مدد فرما، دعاؤں کو ہماری قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. نو ذوالحج بدھ کو ہے نا، بدھ کی فجر سے ایام تشریق شروع ہو جائیں گے. ہر فرض نماز کے بعد مردوں کے لیے بلند آواز سے اور عورتوں کے لیے آہستہ آواز سے ایک مرتبہ تکبیر تشریق کہنا واجب ہو جاتا ہے. اور اس کے لیے یاد دہانی کے لیے اگر کہیں کوئی پرچہ وغیرہ لکھ کے لگانا ہو یا یہ تکبیر تشریق سامنے کہیں لگا دے تو آسانی ہو جائے گی. تو ایک ہر فرض نماز کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریق. اور یہ 13 ذوالحجہ کے عصر تک، عصر کی نماز کے بعد تک پڑھی جائیں گے. تو اس کا بھی اہتمام کریں، ہر مرد و عورت بچوں کو بھی سکھلائیں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.